الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء من لا نبي بعده وعلى آله الأتقياء وعلى أصحابه الأصفياء وبارك وسلم عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر گرامی قدر، بزرگان محترم، برادران ایمانی اور واجب صد احترام ایمان والی بہنوں اور بیٹیوں، یہ کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے. اس کا انعقاد عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے، احسان شناسی بھی ہے، موسم پسندی بھی ہے اور خدا کے ہاں مقبولیت کی بہت بڑی ایک نشانی بھی ہے. پہلی بیان کرنے والے کرتے ہیں، سیرت کا ایک فلسفہ ہے، سیرت کا ایک نتیجہ ہے، سیرت کے کچھ مقاصد ہیں، سیرت کے کچھ واقعات ہیں، سیرت کے کچھ اسباق ہیں. غرض ہے کہ میں عرض کروں، جتنا یہ لفظ کہنا آسان ہے اتنا ہی اس کا حق ادا کرنا مشکل ہے. زمینوں کو اور آسمانوں کو کاغذ کے طور پر استعمال کر لیا جائے اور لکھنے والے ایک دو کی تعداد میں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لکھنے پر لگ جائیں، گلستان سیرت مصطفیٰ کے پھولوں اور پھلوں کی لذت آفرینی انسان کے بیان سے باہر ہے. اس ذات پاک کا مجھے اس وقت تھوڑا سا تذکرہ ایک دو پہلوؤں سے عرض کرنا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے اس قیمتی وقت کو، جو پتہ نہیں اتنا قیمتی ہے یا نہیں، لیکن انگلستان میں یہ وقت پاؤنڈوں سے تولا جاتا ہے، اس لیے چھٹی کے دن بھی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ہمارا بڑا قیمتی وقت ہے. شطرنج کی بازی پہ لگا دیتے ہیں وقت، تاش کے چوسر پہ لگا دیتے ہیں وقت، آوارہ گردی میں لگا دیتے ہیں وقت، اور گھومنے پھرنے میں لگا دیتے ہیں وقت، میل ملاقاتوں میں لگا دیتے ہیں وقت، اور نہیں لگاتے تو اس کے لیے نہیں لگاتے جس کا یہ وقت ہے. تاہم الحمدللہ یہ دوست بھی موجب شکر گزار ہیں اور آپ حضرات بھی میرے شکر کے قابل مستحق ہیں کہ آپ نے ایک مسافر کو نوازنے کی کوشش فرمائی، یہاں جمع ہوئے، ان کے اللہ تعالیٰ انتظام کو قبول فرمائے اور آپ کی تشریف لانے کو قبول فرمائے اور میرے چند کلمات کہنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں بات ایک مثال سے شروع کرتا ہوں، اس پر سوچنے کی آپ کو دعوت دیتا ہوں. یہ ہال کے اندر روشنی ہے، یہ ایک پاور سٹیشن سے یا ایک پول سے یا ایک مین سوئچ بورڈ سے یہ آتی ہے. ساتھ والا کمرہ اگر اسی مین سوئچ بورڈ کے ساتھ منسلک ہو لیکن اس میں روشنی نہ ہو، اس حال میں روشنی ہو، اس حال میں روشنی نہ ہو، کوئی وجہ ہوگی نا جس کی بنا پر اس میں روشنی نہیں ہے. بے سبب بات تو نہیں ہو سکتی. ایک ہی مین سوئچ بورڈ سے تاریں آ رہی ہوں، اس کمرے میں روشنی ہے، اس کمرے میں نہیں، لازمن یا تو تاروں میں ڈیفیکٹ ہوگا یا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوگا یا بلب فیوز ہو چکا ہوگا. کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ اس کمرے میں روشنی ہے، ایک ہی سلسلہ تعلق ہے، اس کمرے میں روشنی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے. یہ بات میں ٹھیک عرض کر رہا ہوں. میرا طریقہ عام طور پر بات کو سمجھانے کا ہوتا ہے، ذرا زیادہ وضاحت سے بات کرنا، اپنی علمیت کی دھوس مجھے نہیں دینی، موٹے موٹے الفاظ مجھے نہیں بیان کرنے ہوتے، بڑے بڑے فلسفے مجھے نہیں چھاننے ہوتے، اس لیے کہ مجھے اتنی دور زحمت کر کے اپنے علم کا روح جمانے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی میرے دل میں یہ کوئی بڑا حسن ظن ہے لو سامعین کے متعلق کہ سامعین تو بڑے لکھے پڑے ہیں، سامعین تو بڑے فاضل ہیں، یہ ہوں گے ڈاکٹری کے فاضل ہوں گے، یہ ہوں گے انجینئرنگ کے فاضل ہوں گے، یہ ہوں گے کاروبار کے فاضل ہوں گے، لیکن میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، یہ نہیں فاضل ہیں تو اللہ کی کتاب کے فاضل نہیں ہیں، اور نہیں فاضل ہیں تو محمد مصطفیٰ کے فاضل نہیں ہیں. اس لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ حضرات کو بات سمجھائیں. ہمارے نگاہ میں کوئی دولت مند ہونا شریف ہونے کی علامت نہیں ہے، ہماری نگاہ کے اندر کوئی بڑا روپیہ پیسے کا مالک ہو جانا یہ آدمی کے گریٹنس کی علامت نہیں ہے، ہمارے نزدیک کسی کی بلڈنگیں ہو جانا یا مکان ہو جانا یا اس کی کاریں ہو جانا یہ اس کی کوئی بڑے ہونے کی علامت نہیں ہے. ہمیں اس قرآن نے تعلیم دی ہے کہ جو قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک آدم ایک اس کی بیوی حوا سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا، رنگوں اور نسلوں کے اندر تمہیں بانٹ دیا، گہرے رنگ والا کوئی فضیلت والا نہیں ہوتا اور کالے رنگ والا کوئی غیر فضیلت والا نہیں ہوتا، دولت کی آماد کی دولت کا انبار تمہیں معزز نہیں بنا دیتا اور دولت کی قلت میں تمہیں ذلیل نہیں بنا دیتی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جس نے پروردگار عالم کے حکم پر چل کر اپنی زندگی بسر کی. اور اگر دولت کی بنا پر کوئی آدمی بڑا ہوتا تو میرے دوستو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر عورتیں بھی اور مرد بھی ذرا سوچو، دماغ کو پیچھے لے چلو، اگر عورتیں آج یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس بینک بیلنس ہو، بیوٹ کار ہو، بنگلو ہو تو وہ بڑی ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کو وہ بڑا مانتی ہیں کہ نہیں مانتی ہیں، اور حضرت عائشہ کو وہ بڑا مانتی ہیں کہ نہیں مانتی ہیں، حضرت خدیجہ کو وہ بڑا مانتی ہیں کہ نہیں مانتی ہیں، وہ فاطمہ جو جگر گوشہ رسول بطول رسول ہے، اور وہ فاطمہ جو حسن حسین کی والدہ ہے، اور وہ فاطمہ جو علی اسد اللہ الغالب کی بیوی ہے، وہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. میں کہتا ہوں اس فاطمہ کی شادی ہو گئی ایک تھوڑے سے جہیز کے ساتھ، ایک کھردری چارپائی کے ساتھ، ایک دو مٹکوں کے ساتھ، ایک آدھ بستر کے ساتھ اور چند کپڑوں کے ساتھ اگر اس کی شادی ہو سکتی ہے اور وہ بڑی کی بڑی رہتی ہے، دنیا کی عورتوں کی سردار رہتی ہے، تو آج میری بہنیں یہ کیوں سوچتی ہیں کہ وہ بڑی نہیں بن سکتی جب تک ان کا بنگلہ نہ ہو، وہ بڑی نہیں بن سکتی جب تک ان کا خامد رشوت لے کر ان کے لیے بہت بڑے سامان کا انتظام نہ کر دے، وہ بڑی نہیں بن سکتی جب تک ان کے لیے ان کے چہے ان کی بیٹی کو ٹیلیویژن نہ ملے، اور وہ بڑی نہیں بن سکتی جب تک ان کے لیے ریڈیو بہت بڑا نہ ملے، وہ بڑی نہیں بن سکتی جب تک وہ اپنی بیٹی کو موٹر کار نہ دے لیں. میں کہتا ہوں کہ یہ اس لیے ان کے دماغ میں آیا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطۂ نگاہ سے ہٹ گئیں. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مثال شروع کی تھی میں نے کہ اگر ایک کمرے میں روشنی ہو اور دوسرے کمرے میں روشنی نہ ہو تو سبب ہوگا. ہم آج ضرورت مند ہیں اس بات کے کہ ہم غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دنیا کے امام کیوں بن گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے دنیا کے مسائل کیوں حل کر دیے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے دنیا کے اندر عزت و منصب، رفعت و کرامت، شرافت و نجابت کیوں حاصل کر لی تھی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے زمینوں کے قلابے کیوں ملا دیے تھے، مشرق کو مغرب کو کیوں آپس میں ملا دیا تھا. اور وہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہ کیا بات تھی؟ مانتے تو ہم بھی ہیں، کیا آپ سارا قرآن نہیں مانتے جو صحابہ کرام مانتے تھے؟ کیوں میرے بزرگوں، کیا آپ وہ ساری حدیث نہیں مانتے جو صحابہ کرام مانتے تھے؟ کیا آپ ان نمازوں کے قائل نہیں ہیں جو وہ پڑھتے تھے؟ کیا آپ ان روزوں کے قائل نہیں ہیں جو وہ رکھتے تھے؟ کیا آپ اس حج کے قائل نہیں ہیں جو وہ کرتے تھے؟
کیا آپ ان کو زکات کے قائل نہیں ہیں وہ جو دیتے تھے؟ کیا آپ قرآن کی صداقت کے قائل نہیں؟ کیا محمد کی ختم مرتبت کے آپ قائل نہیں؟ صحابہ کرام کے تقدس کے آپ قائل نہیں؟ حضرات اولیاء کرام کی ولایت کے آپ قائل نہیں؟ یہ سب کچھ موجود ہے، آپ کا ماننا موجود ہے، کلمہ موجود ہے، قرآن کی تفسیریں موجود ہیں، حدیث کی شرح موجود ہیں، یہ سارا پاور سٹیشن موجود ہے۔ وہاں روشنی تھی، یہاں روشنی نہیں ہے، کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ وہاں کنیکشن تھا، یہاں ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ وہاں تار دل کی جڑی ہوئی تھی، یہاں تار دل کی کٹ گئی۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس لیے یہ بات آج غور کرنا ہے کہ اس کے لیے ہم کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے ایک دفعہ، اور آپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، ایک لمبا سانس کھینچا اور سر جھکا لیا۔ صحابہ کرام نے، جن کے اندر عشق و محبت کی ایک رو دوڑتی تھی، وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وہ حیثیت نہیں رکھتے تھے جو ہم آج کل لوگ لیڈروں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈری کو وہ وطنی لیڈر نہیں مانتے تھے، وہ کوئی اپنا قومی رہنما نہیں مانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو کوئی اغراض کی وابستگیاں نہیں تھیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کا وہ لالچ دے رہے تھے اور اس لیے وہ اس کے پیچھے ہو رہے تھے کہ 12 ایکڑ زمین ہر ایک کو مل جائے گی اس لیے محمد مصطفیٰ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو تعلق اس بات کا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ لوگوں، میں خدا کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں ہدایت کا وہ راستہ لایا ہوں جس پر چلنے سے تمہاری یہ دنیا بھی بنے گی اور تمہاری آخرت بھی بنے۔ آپ کو یاد ہے، ذرا پیچھے لے چلیے اپنے کو 1400 سال، انگلستان سے بھی پرے، ذرا جرمنی سے بھی گزریے، سمندر بھی ذرا پار کیجئے اور آگے عرب کے صحرا میں اور مکے کی ذرا گلیوں میں چلیے، اور کوئی صفا کو وہ ذرا دماغ میں لائیے جنہوں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کا دیکھنا قبول فرمائے، کہ کوئی صفا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ایک بات فرما رہے ہیں۔ یہ بات فرمانے والے کون ہیں؟ لوگ ان کو آمنہ کی امانت کی حیثیت سے جانتے ہیں، لوگ ان کو عبداللہ کا چاند کی حیثیت سے جانتے ہیں، قریشی ہاشمی حیثیت سے جانتے ہیں۔ ان کا وطن ایک، ان کی قوم ایک، ان کی نسل ایک، ان کی بولی ایک۔ لیکن جس بات کو آج پہلی دفعہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں، تو صفا کے اوپر کھڑے ہو کر آپ فرماتے ہیں کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، اے میرے گرد جمع ہونے والے لوگو، اے غربت میں بس کسنے والے لوگو، اے عمارت کے نشوں میں مست رہنے والے لوگو، اے سردار لوگو، اے غریب لوگو، اے ادنا لوگو، اے اعلی لوگو، اے عورتوں اور مردوں، میں نے تمہارے اندر 40 سال کی زندگی گزاری ہے۔ الوجدتمونی صادقاً ام کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا تم نے مجھے جھوٹا دیکھا؟ تو لوگ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، یک زبان ہو کر اعلان کرتے ہیں، جربنا کا مرارا و وجدنا کا صادقا، ایک دو بار کی بات نہیں، ہم نے 20 بار تجھے آزمایا، ہر دفعہ تجھے سچا پایا۔ اور اس کے بعد مصطفیٰ فرما رہے ہیں، یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں، میں تم تمام کی طرف خدا کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے اوپر اللہ کی وحی اترتی ہے، میں خدا کا کلام سنتا ہوں، میرے اوپر اللہ کا کلام اترتا ہے، میں تمہیں زندگی کا راستہ بتانے آیا ہوں، زندگی کی ہدایت دینے آیا ہوں، وہ ہدایت جو آدم سے چلی تھی، جو حضرت نوح پر آ کر رکی تھی اور حضرت نوح سے منزلیں طے کرتی ہوئی ابراہیم تک پہنچی تھی، اور ابراہیم سے چلتی ہوئی موسیٰ اور عیسیٰ تک پہنچی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے چلتی ہوئی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھی۔ اب میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ قیامت تک وہ محمد کی شکل میں موجود رہے گی۔ یہ بات انہوں نے فرمائی، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ لوگوں، میری بات کو ہلکا نہ سمجھو، میری بات کو معمولی نہ سمجھو، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں جو پیغام لایا ہوں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما وزادوا بها آخرین،
اس کتاب کو جو قومیں لے لیں گی وہ جہان کی امام بن جائیں گی، لوگ ان کے دروازوں پر جھکیں گے، لوگوں کی ان کی چوکھٹ لوگوں کا ملجا بھاوا ہوگی، وہ دنیا کے مسائل کو حل کریں گے، قوموں میں صلح کرائیں گے، جنگوں کا خاتمہ کریں گے، انسان کی بھوک کو مٹائیں گے، عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے، وہ زمین جو زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت عہد الناس، جو زمین کو لوگوں کی کرتوتوں نے اور جن کی خباستوں اور شرارتوں نے اور جن کی بدماشیوں نے اور جن کے ظلم اور تشدد نے اس دنیا کو ظلم اور جور سے بھر رکھا ہے، میں محمد آیا ہوں، اگر لوگوں میری کتاب کو لے لو گے تو یہ جہان عدل سے بھر جائے گا. میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ میں معمولی بات نہیں لے کر آیا، میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے کسرا کی گردن کے غرور کو توڑنا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ سے کیسر کے غرور کو توڑنا ہے، میں نے دنیا کی تنابوں کو ملا دینا ہے، میں نے عرش اور فرش کے فاصلے برابر کر دینے ہیں، میں نے دنیا کو بتانا ہے کہ لوگوں اگر تم خدا کو مان لو گے تو یہ خدا کی زمین تمہارے لیے ہوگی اور خدا کا جنت تمہارے لیے ہوگی. یہ وہ بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اب اس کو رسول مانا تھا لوگوں نے، صحابہ اکرام نے اس ذات کو رسول مانا تھا جس ذات پر اللہ کا کلام اترتا تھا، جس ذات کو قرآن مجید میں فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ عربوں کے عربی لیڈر نہیں، آپ مصر کے مصری لیڈر نہیں، آپ ہند کے ہندی لیڈر نہیں، آپ انگریزوں کے انگریزی لیڈر نہیں، آپ فرانس کے فرانسیسی لیڈر نہیں، دنیا کی تمام قوموں کا ایک ہی خالق ہے اور دنیا کی تمام قوموں کا ایک ہی رہبر ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. زمان و قیام، زمان و مکان کی حدود کی تنگنائیوں سے وہ ماورا ہے، اور اس کے متعلق کسی شاعر نے یہ کہا تھا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ مغفرت، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی یہ رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جا گزر گیا. وہ محمد مصطفیٰ صحابہ اکرام نے مانا. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر وہ مصطفیٰ جو خاتم الانبیاء ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو پروردگار عالم کا محبوب ہے، جو اللہ تعالی کی عبادت کی دعوت دینے والا ہے، وہ جو جنت کا امین ہے، اس کو ماننے کے بعد صحابہ کرام کے دلوں کے اندر عشق کی انتہا کی آگ بھڑکنی چاہیے تھی یا نہیں تھی؟ ہم نے مصطفیٰ کو اس طرح مانا ہوا نہیں ہے. 14 صدیاں بیچ میں گزر گئیں، ہم نے نفس کو مانا ہوا ہے. میں بعض دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ آپ واقعی ان حالات میں دیکھا، آپ اگر آپ یہاں تشریف لائے، بڑی مشکلوں سے، بڑی محنتوں سے آپ یہاں پہنچے، بڑی قربانیاں دے کر بعض لوگ یہاں پہنچے، جائیدادیں بیچ کر. اب بن گئی اللہ کے فضل سے 10-10 گنا بن گئی، 20-20 گنا بن گئی. بعد میں نے ایسے عاشق دار بھی دیکھے باہر کے سفر کی تما کرنے والے، کہ ان کو وہاں سے چوری آئے، پاسپورٹ نہیں، ویزا کوئی نہیں، اور وہاں سے آ کر انہوں نے سمندر کے اندر اتار دیا، کویت کے پرے اتار دیا، سمندر میں چھڑانے لگا کر کنارے پر پہنچے، سمگل ہوئے. یہ دولت عشق کی آگ نے ان کو اس طرح کر دیا. اب بتائیے، جو قوم جس عشق میں مبتلا ہوتی ہے اس کو حاصل کرتی ہے. صحابہ کرام اس عشق میں مبتلا تھے کہ دنیا میں حق کی دعوت کو پھیلانا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت کا امام بنایا. تم دولت کے عشق میں مبتلا ہوئے، تمہیں دولت اللہ تعالیٰ نے دیا، ایمان سے معروم رکھ. من جاہد اتینا لنہدین، من جاہد وجد، جو بھی جس طرح کرتا ہے وہ پاتا ہے. آپ نے یہ پانے کے لیے محنت کی، یہ پائی، انہوں نے وہ پانے کے لیے محنت کی تھی، وہ پایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات عرض کر رہا تھا کہ سر کو آگ نے چھپایا اور ٹھنڈی آہ بھری، صحابہ کرام کے اوپر تو گھروں پانی بہ گیا. وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لوگ کانٹے بچھاتے تھے دشمنان اسلام، وہ اپنی آنکھیں بچھاتے تھے. یاد ہے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم کر کے کفار ٹوٹ پڑے.
اور میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ وہ کتنی اونچی ذات تھی اور کس قدر بڑی تکلیفیں اس نے برداشت کی. ہم ان کے ماننے والے دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے تو تلوے میں کانٹا بھی نہیں چبھے تو چیخ اٹھتے ہیں وہ پھانسیوں کے تختوں کو اور پھانسی کے تختے کے اوپر چڑھنے والے رسے کو چوم چوم کر جھوم جھوم کر وہ کل گزرتے تھے. آپ مکہ شریف بیت اللہ کے اندر دیکھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, حضرت ابو بکر صدیق اوپر چھتری بن جاتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ان کو گھر میں پہنچایا جاتا ہے. جب گھر پہنچتے ہیں اور بے ہوشی کے بعد صبح کو آنکھ کھلتی ہے تو والدہ پوچھتی ہیں کہ بیٹے کیا حال ہے, تو فرماتے ہیں وہ کہ اماں اس کا حال پوچھو جس کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے, اس کا حال مجھے بتاؤ جس کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے. یہ عشق تھا صحابہ کرام کا, وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھر تکلیف کو. تو جب آپ نے ٹھنڈی آہ بھری لمبی سانس کھینچی تو صحابہ کرام تڑپ سے گئے اور پوچھا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے تکلیف دی؟ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے امت کے حال نے تکلیف دی, امت کے حال کی رویت نے, امت کے حال کے دیکھنے نے, امت کے حال کی خبر نے مجھے تکلیف دی. یا رسول اللہ کیسا حال؟ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اپنی امت کے حال کو کہ وہ ایک زمانے میں دنیا کے دسترخوان پر ان کی حیثیت یہ ہوگی کہ جس طریقے سے حریص آدمی لالچی آدمی نرم گرم لذیذ کھانوں کو بدتمیزی سے اچک اچک کر کھا جاتا ہے, ایسے ہی دنیا کی بدتمیز قومیں میری امت پر ٹوٹ پڑیں گی اور ان کو اچک اچک کر کھا جائیں گے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت یہ امت مسلمہ اس وقت تعداد میں تھوڑی ہوگی؟ ان کو تو اپنا خیال تھا نا کہ انہوں نے دنیا کی عظیم طاقتوں کے تختے الٹ دیے تھے. یہ جو آج ہم کہتے ہیں بلاک ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ جتنی بھی اس وقت آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں یہ سب پیچھے سے اسی طرح چلی آ رہی ہیں. یہ آج کہتے ہیں نا, آج کہتے ہیں یہ بڑا آرٹ ہے, یہ فن ہے, ننگا ہونا, کپڑوں کا اتار دینا, یہ سٹیچوز ہونا, یہ جگہ جگہ بت ہونا, یہ قدیم زمانے سے جاہلیت کا یہی آرٹ ہے. تو بعض چیزیں میں لندن سے جاؤں گا تو مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ تم نے وہ بھی دیکھی, تو مجھے وہ دیکھنی پڑے گی تاکہ میں بتا سکوں کہ واقعی میں ظاہر لندن ہوں, ورنہ لوگ کہیں گے کہ غلط کہتے ہو, وہ مولوی کہاں لندن جا سکتا ہے. تو اس لیے مجھے وہ چیزیں, مجھے عجائب گھر دیکھنا پڑا, میوزیم. اب کئی سینک صدیوں پہلے, شاید ہزاروں سال پہلے, اور اب تو پیمانہ بھی ان کا بڑا ہے, لاکھوں سال سے کم تو بات کرتے ہی نہیں نا. یہ ہڈی ہے یہ لاکھوں سال پہلے کی, یہ پلاجین ہے یہ لاکھوں سال پہلے, تو اب وہ لاکھوں سال پہلے بھی ننگے ہی سوچو تھے یا نہیں. اور یہ بیت اللہ کے اندر کپڑے اتار کر یہ خدا کے گھر کا طواف کرتے تھے. اگر یہ ترقی پسندی کی علامت ہے تو آج سے 1400 سال پہلے جاہل عرب ان انگریزوں سے زیادہ ترقی یافتہ تھا. اور اگر یہ بے پردہ عورتوں کا پھرنا ترقی کی علامت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بے پردہ پھرتی تھیں. محمد نے ترقی اگر دی تو پردہ کرا کر ترقی دی, بے پردہ کی تو ترقی میں بھی قرار دیا. اور یہ مردوں نے دھوکہ دیا عورتوں کو, اپنا کام بھی ان سے لیتے ہیں اور ان کا کام بھی ان سے لیتے ہیں. مردوں کا کام تھا کما کر لانا, عورت کا کام تھا گھر سے لانا. انہوں نے عورت کو بھی باہر نکالا تاکہ وہ باہر کا کام بھی یہ کرے, گھر کا کام بھی. پھر آتے ہیں تو کہتے ہیں کھانا پکاؤ, بڑے چال باز ہیں یہ مرد اور بڑی بولی بھالی ہیں یہ عورتیں جو ان کے چال میں آ گئی. پردہ, گھر میں رہنا, نوکری نہ کرنا اور بچوں کی تربیت کرنا, یہ اسلام کے وہ بنیادی
مقاصد ہیں جس سے قومیں بنتی ہیں. اگر قومیں گھر میں رہ کر عورتوں کے ذریعے سے بچوں کو نہیں بنائیں گی تو میں پوچھتا ہوں کہ اعلیٰ جرنیل کہاں سے آئیں گے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ کہاں سے آئیں گے. اس لیے کہ نہ گھر میں ان کو کوئی امان ملتی ہے نہ باہر ان کو کوئی امان ملتی ہے. اور یہ آپ معلوم ہو رہا ہے آپ کو, رات ہی میں ریڈیو پر سویرے ہی ٹیلی ویژن پر ایک بار خبر سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے انگریز یہ یہاں کا ٹیلی ویژن کہہ رہا تھا کہ سکولوں کے اندر ایشیائی بچے زیادہ قابل ہوتے ہیں بنسبت برطانوی بچوں کے, اس لیے کہ وہ دولت کی آوارگی میں مبتلا ہو گئے. اب تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی دولت کی آوارگی میں مبتلا ہو کر ختم جاؤ. تو خیر میں بات یہ عرض کر رہا تھا, توجہ فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ تو صحابہ کرام نے یہ عرض کیا تو حضور فرمانے لگے نہیں, اس وقت تم تھوڑے نہیں ہوگے, تم اتنے ہوگے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے ہوئے نہ تھے. اس وقت آپ لوگ کہتے ہیں اس مسلمان 70 کروڑ ہیں, مسلمان 80 کروڑ ہیں, اس سے پہلے اتنے تھے کبھی؟ 30-35 ممالک پر آپ کی حکومت ہے اور دنیا کے گوشے گوشے میں آپ پھیلے ہوئے ہیں. افریقہ, امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, پولینڈ, ہالینڈ, جتنے بھی ممالک ہیں وہاں کہیں نہ کہیں ہندوستانی, پاکستانی, عربی, غیر عربی مسلمان ملے گا. اور 70-80 کروڑ کے آپ درمیان ہیں, اس سے پہلے آپ کبھی اتنے نہ تھے. مملکتیں, دولت کے خزانے, تیل کے چشمے, گیسوں کے خزانوں کے خزانے, وسطوں کی وسطیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں کنٹرول کر کے دے دی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ اتنے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھے پھر کیا صورت واقع ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا وہ وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے, وہن کی بیماری میں. وہ مل وہنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ وہ وہن کیا ہوتا ہے وہن؟ فرمایا حب الدنیا بکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر, یہ ان کے اندر پیدا ہو جائے گی یہ بیماری. دنیا کی محبت, موت کا ڈر. جو دنیا کی محبت میں قوم مبتلا ہو جاتی ہے لالچی اور حریص ہو جاتی ہے, اور جو حریص اور لالچی ہو جاتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے. تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اور جو قوم موت سے ڈرتی ہے اور جو قوم موت سے ڈرتی ہے وہ پھر کسی کو مغلوب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. دنیا کی ہر قوم اسے آ کر مغلوب کرتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ دنیا بھر کے مسلمانوں کا جائزہ لے کر دیکھ لیں, پاکستان کے مسلمانوں کا, ہندوستان کے مسلمانوں کا, ایشیا کے کسی ہر ملک کے مسلمانوں کا, یورپ کے مسلمانوں کا, عرب کے مسلمانوں کا, آپ کو ہر جگہ محمد رسول اللہ کے یہ الفاظ بولتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے, موت سے ہمیں ڈر لگنے لگا. جب دنیا کی محبت میں مبتلا ہوئے تو دنیا کے اندر ہر دروازے پر ہم بھیک کی گداگری لے کر, بھیک کا کاسا لے کر پہنچے دنیا کے اندر, قوموں کے اندر. آپ یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں, ناراض نہ ہونا, آپ اگر آپ یہاں ایک خوبی بیان کرتے ہیں تو کسی انگریز کو ہم نے کبھی ڈیگر نہیں دیتا. کہتے ہیں نا یہ خوبی ہے, معلوم ہوا کہ گدا کرنا ذلت ہے, مانگنا ذلت ہے. بہت سب تو ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب یہ مدرسہ ہے نا دین کے لیے, دین کے جہاد کے لیے. میں اگر اس مدرسے میں کہوں نا کہ اسلام کی راہ پر مال قربان کرو تو بھی آپ حضرات محسوس کریں یار یہ ٹھیک نہیں ہوا. یعنی یہ ایسا مانگنا اس طرح قریب ہو گیا ہے, مکروہ ہو گیا ہے. اور فرد مانگے تو ذلیل اور قوم مانگے تو ذلیل نہیں؟ پاکستان کا کوئی فرد یہاں مانگے تو ذلیل ہے, اور پاکستان کی حکومت آ کر یہاں سے مانگے تو ذلیل ہے کہ نہیں؟ عربی کوئی باشندہ یہاں مانگے تو ذلیل ہے, اور عرب قوم آ کر مانگے تو ذلیل ہے یا نہیں؟ آسٹریلیا کا کوئی باشندہ مانگے تو ذلیل ہے, اور آسٹریلیا کی اگر قوم آ کر مانگے تو ذلیل ہے یا نہیں؟ کوئی مانے یا نہ مانے, میر و سلطان سب گدا, مانگنے والا گدا ہے, صدقہ مانگے یا خراج, کوئی مانے یا نہ مانے, میر و سلطان سب گدا. یہ ہے وہ حیثیت. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کے دروازے سے مانا جاتا ہے اس کے خلاف جرت اندر پیدا ہی نہیں ہوتی. اور جو موت سے ڈرنے والے ہوں وہ میدان جنگ میں نکل کر مقابلہ کر سکتے ہی نہیں, اور جو مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور ہرس اور لالچ میں مبتلا ہو جائیں وہ دنیا میں قوم مغلوب بنتی ہے, کبھی غالب بن سکتی ہے. یہ ہے وہ صورت حال.
اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سیرت کے یہ جلسے واقعی موجب ثواب ہیں, سیرت کے یہ جلسے عبادت ہیں, لیکن اس کا مقصد کیا؟ مقصد تو یہ تھا کہ ہم اپنا جائزہ لیتے, ہم اپنا محاسبہ کرتے, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اپنے لیے سبق تلاش کرتے. مثلاً اب پہلا سبق یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دو عالمی طاقتیں تھیں, ایک عالمی طاقت کا نام کسرا تھا اور ایک عالمی طاقت کا نام قیصر تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طاقتوں سے ترقی کے اصول سیکھے یا ان دونوں طاقتوں کے اوپر غالب آ کر ترقی کے اصول سکھائے؟ تو دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا یہ بات آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ قیصر اس زمانے میں جرمنی کا نام تھا اور مغربی بلاک کا وہ لیڈر تھا, کسرا ایران کا نام تھا اور مشرقی بلاک کا وہ لیڈر تھا جو چین وین روس امریکہ برطانیہ تک کو اس زمانے میں کوئی نام شمار ہی نہیں تھا. یہ دونوں بلاک آدھی دنیا پر وہ غالب, آدھی دنیا پر وہ غالب, اور یہ دونوں بلاک کسی تیسری طاقت کو ابھرنے نہیں دیتے تھے جیسے آج امریکہ اور رشیا کسی کو ابھرنے نہیں دیتے, تھرڈ پاور نہیں بننے دیتے. اب یہ چائنا کمیونسٹ طاقت تھی لیکن ایک زمانے تک رشیا نے اس کو ابھرنے نہیں دیا اور اب امریکہ اور روس دونوں اسے ابھرنے نہیں دے رہے, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے دنیا کو بانٹ کر رکھا ہے تو تیسری طاقت ابھرنے نہ دیں, اور اگر آج اسلام بھی طاقت بن کر ابھرنے لگے تو یہ تینوں طاقتیں مل کر چوتھی کو ابھرنے نہ دیں گی. یہ ایک دنیا کا قاعدہ ہے, نفسیاتی سا ایک اصول ہے. تو یہ دونوں طاقتیں اس وقت موجود تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرمنی کی المانیہ کی طاقت سے قیصر کی طاقت سے استفادہ کیا یا ان کا مقابلہ کیا, اور کسرا کی طاقت سے استفادہ کیا یا ان کا مقابلہ کیا؟ آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ ان دونوں طاقتوں کو چیلنج کیا, خدا کی قوت پر بھروسہ کر کے ان دونوں کے مقابلے میں نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور ان دونوں طاقتوں کو شکست دی. آج اس کے لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ امریکی بلاک ہو یا رشین بلاک ہو, ان دونوں بلاکوں کے اندر ہمارے لیے کوئی ترقی اور کمال کا سبق نہیں ہے. ہمارے لیے آج بھی حی و قیوم خدا موجود ہے اور قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب موجود ہے اور محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء موجود ہیں, صحابہ کرام کی سیرت موجود ہے, ترقی کے سب اصول موجود ہیں. اس لیے ہم آج بھی ان دونوں کے مقابلے میں بڑھ سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کا یہ دل گردہ ہے تو محمد کی سیرت سے آپ نے سبق حاصل کیا؟ نمبر دو پر سیرت مصطفیٰ میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ حضور نے یہ بتایا کہ یہ دنیا جس میں تم رہتے ہو یہ دنیا تمہارے لیے سواری ہے, تمہارے اوپر سوار نہیں. یہ دنیا جس میں تم رہتے ہو یہ تمہاری سواری ہے, تمہارے اوپر سوار نہیں. یہ تمہاری ضرورت کے مطابق تم نے اس سے لینا ہے, یہ اپنے جمع کرنے کی چیز نہیں. اس کے اندر تم نے نہیں رہنا, یہ ایک مسافسٹیشن ہے, اس سے تمہیں آگے جانا ہے. یہ آپ کی ٹیوب سٹیشن سے گزر کر آپ کو آگے ڈیسٹینیشن پر جانا ہے, ڈیسٹینیشن آخرت ہے. اس لیے اس دنیا کے اندر تم اسی طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے. اور فرمایا کہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. کون سے دنیا کا انا کا غریب اور آدر سبھی. اسی کا نتیجہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے دنیا ضرورت کے مطابق کمائی, زیادہ کی طرف توجہ نہیں کی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے بطور فضل کے ان کو دنیا زیادہ دے دی تو جتنی ضرورت تھی اتنی استعمال کی, پھر جمع کر کے رکھی نہیں, آگے اس کو پھیلایا,
اس کا نتیجہ نکلا کہ دعوت اسلام اور تبلیغ اسلام کے لیے کسی وقت بھی کوئی تکلیف سے پیش نہیں آئی. جب بھی ضرورت پڑی افراد کی تو افراد اٹھ کھڑے ہوئے, اور جب بھی ضرورت پڑی مال کی مال اٹھ کھڑا ہوا, حتیٰ کہ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ اگر جان دینی ہے تو یہاں تک صورت واقعہ پیش آئی کہ ایک جنگ کے اندر حضور تشریف لے جا رہے ہیں, ایک عورت اپنے بچے کو ہاتھ پر اٹھائے ہوئے آتی ہے اور کہتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اس بچے کو آپ میدان جنگ میں لے جائیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگتے ہیں کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے, چھوٹے سے بچے معصوم کو, 21 دن کا بچہ ہاتھ پہ اٹھائے ہوئے اور کہتی ہے کہ اس کو جنگ میں لے جاؤ. حضور نے فرمایا, بی بی ہوش میں ہو, یہ میدان جنگ میں یہ بچہ کیا کام دے گا, وہاں تو بڑے بڑوں کا جگر پگھلتا ہے, جنگ ہے وہ جنگ, تیر چلیں گے, لیزے اٹھیں گے, تلواریں کاٹیں گی, گرد و غبار پاؤں گھوڑوں کے پاؤں کے سموں سے اڑ اڑ کر اندھیری کا اندھا بنا دے گی آدمی کو, اور تم کہتی ہو کہ میں یہ بچہ لے جاؤں. آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے, گلے میں آواز رک گئی اور رندھی ہوئی آواز سے کہنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نظر مانی تھی کہ میرا بچہ ہوگا تو خدا کی راہ میں قربان کروں گی, کچھ پتہ نہیں میری زندگی کا اور کچھ پتہ نہیں بچے کی زندگی کا, میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ میدان جنگ میں لے جائیں. آخر اونٹ کی کھال کی اور بکرے کی کھال کی وہ ڈھال بنتی ہی ہے, میرے بچے کے چمڑے کی ڈھال بنا کر استعمال فرمائیں. جان کی قربانی کی انتہا کرتی اور مال کی قربانی کی یہ پوزیشن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپیل فرمائی, مسلمانوں چندہ دو. حضرت عثمان اٹھے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ, میں نے 100 اونٹ دیا, بمے سواری کے اور بمے سامان جنگ کے, بمے اسلحہ کے. حضور نے فرمایا, اللہ تیرا قبول کرے. حضرت عثمان بیٹھے تو آپ نے پھر اپیل فرمائی, حضرت عثمان دوڑ کر اس طرف آ گئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ, آپ نے اپیل فرمائی ہے, میں پہلے 100 اونٹ دے چکا ہوں, اب 200 اونٹ دیتا ہوں انہی شرطوں کے ساتھ. حضور نے فرمایا, اللہ تیرا قبول فرمائے. آج کل آپ اندازہ فرمائیے, ایک آرمڈ کار ہے ایک اونٹ, اس زمانے میں یہی میدان جنگ کی سواری تھی, یہی وہ تھے آپ کا, یہ جو اڑتے ہیں جہاز واز, تو وہی اس وقت جہاز ریت کا جہاز ہوتا تھا. حضور نے فرمایا, اللہ تیرا قبول کرے. دوڑ کر تیسری طرف حضرت عثمان ہو گئے, اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ حضور پھر اپیل فرمائیں گے. پھر اپیل فرمائی تو حضور کو حضرت عثمان عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, پہلے 200 اونٹ, 100 پہلے دیا, 200 پھر دیا, 300 ہو گیا, اب آپ نے اپیل فرمائی ہے, اب 300 سے دگنا 600 دیتا ہوں اور یہ میں نے آج کر رکھا ہے, آج کسی کو نہیں بولنے دے گا عثمان, آپ جتنی دفعہ اپیل فرماتے رہیں گے عثمان دگنے دیتا رہے گا. اب بتائیے کہ جس جماعت کے اندر جان دینے کی وہ قربانی کی حیثیت ہو اور مال کی قربانی کی یہ حیثیت ہو, دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست دے سکتی تھی؟ اور ہماری اب جب یہ حال ہے, نہ جان دیں, نہ مال دیں, نہ وقت دیں, نہ اولاد لگائیں, نہ رسم چھوڑیں, نہ گھر کی عیاشی چھوڑیں, نہ گھر کے سامان کی کثرت چھوڑیں اور اسلام کے لیے کہیں فتح اسلام شکست کفار, فتح اسلام, اس طریقے سے فتح اسلام اور شکست کفار ہو جائے گی؟ انگلینڈ کا ویزا تو ملتا نہیں وظیفے سے, یہاں کی ملازمت تو 80 پاؤنڈ کی ملتی نہیں وظیفے سے, اسلام کی فتح ہو جائے گی؟ اللہ آپ فتح کرے گا. بعض دفعہ یہاں کے لوگوں سے, وہاں بھی پاکستان میں بھی یہی حال ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی یہ, اے جی مولوی جی تسی فکر نہ کریں, اچھا جی, اے جی آپ کو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. او بابا آپ کے کس طرح ٹھیک ہو جائے گا, تیری بیوی روٹی نہ پکائے تو شام کو روٹی نہیں ملتی, اور تو اسے جال جٹ کا دوپٹہ لے آ کر نہ دے تو وہ خوش نہیں ہوتی, اور اللہ کا اسلام خود بخود ہو جائے گا, یہ کیسے ہوگا؟ اگر یوں خود بخود ہونا تو کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم خدا کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ مقبول ہوتا دعاؤں کے اندر؟ وہ تو پتھر کھائے بازاروں میں, وہ تو گھر چھوڑے مکہ اور ان کے اوپر تو طائف میں پتھر پڑے, اور میدان جنگ میں ان کا چچا حضرت حمزہ شہید ہو, حضرت بلال کے پاؤں میں رسی ڈال کر اس کو مکے کی گلیوں میں کھینچا جائے, اور جب حضور وصال پائیں تو حضرت خدیجہ کے گھر میں بتی جلانے کے لیے ایک تیل کا ایک قطرہ نہ ہو،
جو کب وہ آٹا کھائیں اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے، ان کی طاقت تھی للکارنے کی کیسر و کسرا کی، ہمارے جبکہ دلوں کے اندر بت سوائے ہوئے ہیں، نفس کا بت، رسم کا بت، وجود رواج کا بت، مکان کا بت، دولت کا بت، عورت کا بت، بچے کا بت، تعلیم کا بت، مرتبے کا بت، عزت کا بت. اب جس گھر میں بت خانہ موجود ہو وہ گھر خدا کی عبادت کا مرکز بن سکتا ہے؟